أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حد محدودا وأمدا ممدودا الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد صاحب دعوت النبویہ بسولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وصبر سجادیہ ولا سار الباقریہ والمحاصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجد الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیۃ القائم بامر اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابه المتقن وقوله احسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد صلوات عزیزان گرامی زبہ عظیم کے عنوان سے ہم نے جب گفتگو کا آغاز کیا تو ہمارا جو گفتگو کا اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ سورہ وصفات کی آیات جس میں یک کے بعد دیگرے اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی کوششوں اور کاوشوں کی ایکنالجمنٹ کرتے ہوئے قرآن کریم نے ان کی اسٹرگل کو کلائمیکس پر پہنچانے کے لیے اور قیامت تک کے لیے اپنے ایجنڈا ون پوائنٹ ایجنڈا لا الہ الا اللہ اس کو باقی رکھنے کے لیے وترکنا الیہ فی الآخرین ایک ایسی نسل کا تذکرہ کیا اور اس انبیاء کی کوشش و کاوش کو ایک ایسی نسل کا ورثہ قرار دیا جس کے لیے جناب ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم پروردگار ہماری نسل میں ایک ایسا رسول مبعوث کر دے پیدا کر دے جو آیات الہی کی تلاوت کرتا ہو جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہو جو نفوس کا تزکیہ کرتا ہو اب یہ تمام گفتگو قیامت تک کے لیے کے زمانے پر محیط ہے ایک ایسی نسل جو اس طرح لا الہ الا اللہ کا پرچار کرے اس طرح اس کے جھنڈے کو توحید الہی کے اٹھائے رکھے کہ پھر اس کے ہاتھ سے کوئی اس جھنڈے کو چھین کر اس کو لا الہ الا اللہ کے اس کانسیپٹ کو اس روایت کو اس روح کو تباہ نہ کر سکے. عزیزان گرامی اس حوالے سے ہم نے اس نسل پاکیزہ کی بات کی اور اس فرد عظیم کی بات کی جس نے زبہ عظیم کی اس عظیم ذمہ داری کو اٹھایا پیغمبر علیہ السلام کی شہادت دو حصوں میں تقسیم ہوئی، ایک شہادت سری اور ایک شہادت جہری، چھپی ہوئی شہادت اور کھلی ہوئی شہادت، وہ شہادتیں جو ان کے فرزندوں کے ذریعے سے تکمیل تک پہنچیں۔ ایک بیٹے نے چھپی ہوئی شہادت یعنی زہر کے ذریعے سے اس شہادت کے میں اپنا پارٹیسپیشن کی، اور ایک فرزند نے اس طرح پارٹیسپیشن کی کہ رہتی دنیا تک دشت بلا کرب و بلا زمین و آسمان کے لیے ایک ایسا استعارہ بن گیا جو لا الہ الا اللہ کی سربلندی کا استعارہ ہے۔ قرآن کریم نے ایک اصول پیش کیا، اور یہ انبیاء کی کوششوں کاوشوں اور ان کی اسٹرگل کا ایک اصول ہے۔ سورہ آل عمران میں کہا لو کانا لبشرن ان یوتی اللہ کتاب والحکمہ والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانینا بما کنتم تعملون الکتاب وبما کنتم تذکرون۔ سورہ آل عمران کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا، ما کان لبشر ان یوتی اللہ الکتاب والحکمہ والنبوہ، کسی بشر کو ہم کتاب دیں، حکمت دیں اور نبوت دیں، اور وہ کون بشر ہیں جن کے پاس کتاب حکمت اور نبوت آئی؟ انبیاء۔ یعنی انبیاء کے رویے کے بارے میں قرآن مجید بات کر رہا ہے، ایک اصول دے رہا ہے لو کان لبشر ان یوتی اللہ کتاب والحکمہ والنبوہ، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی بشر کے پاس کتاب نبوت اور حکمت آئی ہو۔ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ انہوں نے اس بڑے اعزاز کو حاصل کر کے یہ کہہ دیا ہو کہ اب تم میری عبادت کرو اس اللہ کو چھوڑ کر جس کا پیغام ہم لے کر آئے، ولکن کونوا ربانین اور خدائے سوائے خدا کے ہم جو تمہارے لیے سامنے موجود ہیں ہماری اطاعت و عبادت کا کام انجام دینے لگ جاؤ۔ بما کنتم تعملون الکتاب وبما کنتم تصبون، وہ کرتے یہ ہیں کہ جب ان کے پاس کتاب حکمت اور نبوت ہو تو اس بات کی لوگوں سے آرزو کرتے ہیں کہ لوگ کتاب کے ساتھ جڑے رہیں، اور کتاب کے ذریعے سے ان کی رہنمائی میں جو وہ خود کتاب کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ رکھتے ہیں تو اس رہنمائی میں ان کا ہاتھ پکڑے پکڑے کتاب کے راستے پر چلتے ہوئے نجات کے راستے کو تلاش کریں، لیکن وہ ہرگز بھی یہ نہیں کرتے کہ اپنی خدائی کا اعلان کر دیں۔ یعنی اگر کوئی طاقت کے بلبوتے پر اپنی خدائی کا اعلان کرے، اپنی برتری کا اعلان کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ اور قرآن کریم نے اس موضوع کے اوپر دو بڑے بڑے نام ہمارے سامنے پیش کیے جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے، انبیاء کے ریفرنس سے، ایک نمرود جناب ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے دور میں، اور ایک فرعون جناب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے نبوت کے دور میں جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اب جب یہ خدائی کے دعوے انہوں نے کر دیے، اور ہم آپ کے سامنے سورہ بصفات کی آیات سے عرض کر چکے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام وارث ہیں ابراہیم خلیل اللہ کے، موسیٰ کلیم اللہ کے، تو آخر وہ وراثت کیا ہے ابراہیم خلیل اللہ کی، موسیٰ کلیم اللہ کی، جس کی ٹریبیوٹ کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر کہ آپ نے اس وراثت کا حق ادا کر دیا۔ تو کیا وراثت تھی موسیٰ کی اور ابراہیم کی؟ تو یہ وراثت تھی موسیٰ کی اور ابراہیم کی نمرود کے وزوی اور فرعون کے وزوی، وراثت یہ تھی کہ انہوں نے اس کی خدائی کو چیلنج کر دیا اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا دیا، اور اس کے ان کے تمام جبر کے باوجود، ظلم کے باوجود، مصائب کے باوجود بھی انہوں نے لا الہ الا اللہ کے اس پرچم کو ہاتھ سے گرنے نہیں دیا۔ یہ وراثت ہے موسیٰ کی بھی، اور یہی وراثت ہے جناب ابراہیم کی۔ جناب موسیٰ کو حکم ہوا وَيَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، جاؤ موسیٰ فرعون کی طرف، اس نے بہت سرکشی اختیار کری، طغیان پر آ گیا. اور جب حکم ہوا کہ جاؤ، کس لیے جاؤ؟ لا الہ الا اللہ کے لیے جاؤ، تو لا الہ الا اللہ کے مقابلے پر کون ڈٹتا ہے؟ سرکش اور طغیان برپا کرنے والے لوگ. تو جناب موسیٰ نے ارشاد فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعل لی وزیری من اہلی ہارون اخی. جانے کو تو میں تیار ہوں پروردگار عالم اس فرعون کے دربار میں، اور لا الہ الا اللہ کا پرچار بھی کروں گا، لیکن رب اشرح لی صدری، میرے سینے کی گرہوں کو کھول دے، ویسر لی امری، اس کام کو میرے لیے آسان کر دے. بڑا مشکل ہے یہ لا الہ الا اللہ کا پرچار کرنا. نبی اول العزم پیغمبر، جس کے لیے کہا موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والا نبی، وہ کہہ رہا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، بڑا مشکل کام ہے یہ، اسے آسان کر میرے لیے. واحلل عقدۃ من لسانی، اور کھول دے زبان کی گرہ کو تاکہ اچھی طرح اس سے گفتگو کر سکوں. وجعل لی وزیری من اہلی، اور یہ بغیر بوجھ بانٹنے والے کے یہ بڑا کام ہو نہ سکے گا، ایک بوجھ بانٹنے والا بھی دے. وجعل لی وزیری من اہلی ہارون اخی، اور میں سمجھتا ہوں میرا بھائی ہارون میرے اس بوجھ کو اٹھا سکتا ہے. یعنی لا الہ الا اللہ کا بوجھ اتنا بھاری ہے، موسیٰ کلیم اللہ تنہا نہیں اٹھا سکتے تھے، کہا ہارون کو ساتھ دے تاکہ مل کے لا الہ الا اللہ کا بوجھ اٹھا. پیغمبر علیہ السلام قیامت تک کے لیے لا الہ الا اللہ، قیامت تک کے لیے لا الہ الا اللہ. پیغمبر سے قرآن مجید میں سوال ہوا، یہاں تو جناب موسیٰ نے سوال کیا تھا نا، مجھے یہ دے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، موسیٰ نے سوال کیا تھا. پیغمبر علیہ السلام سے خود قرآن مجید نے سوال کیا، اللہ نے خود پیغمبر سے سوال کیا، الم نشرح لک صدرک. موسیٰ نے تو مانگ لیا تھا نا، تمہیں بغیر مانگے دیا، تمہارے دل میں ہی آرزویں تھیں، ہم نے دل کی آرزوں کو پہلے ہی پورا کر دیا. الم نشرح لک صدرک، نہیں تھولا تمہارے سینے کو. وَوَزَانَ عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور اس بوجھ کو جو تیری پیٹھ پر تھا پیغمبر، اسے ہلکا نہیں کیا، اس بوجھ بانٹنے والے کے ذریعے سے. وَوَزَانَ عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور تیرے ذکر کو بلند نہیں کیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سختی کے بعد آسانی ہے، اور بے شک سختیوں کے بعد آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب، جب تم پرچار کر دے لا الہ الا اللہ کا، تنزیل کا کام انجام دے دے لا الہ الا اللہ کی. فیضا فرقتا، جب تو تنزیل کا کام کر دے، فن سب، تو انہیں نصب کر دینا تاکہ یہ تاویل کا کام کرے. فرختا، جب تو تنزیل کے کام سے فارغ ہو جائے، فن سب، تو انہیں اس مقام پر بٹھا دینا تاکہ یہ تاویل کا کام انجام دے. اب پیغمبر کی دو عظیم و شان احادیث اس معاملے سے منظر پر نظر آتی ہیں. پہلی حدیث جسے حدیث منزلت کہتے ہیں، ٹریڈیشن آف انڈیئرمنٹ، پیغمبر نے اسی ریفرنس سے، اسی تمام معاملے سے، موسیٰ اور ہارون کی اس لیگیسی سے جب اپنے آپ کو جوڑا، اس لیے کہ پیغمبر کو کہا گیا کہ پیغمبر تمہاری نبوت موسیٰ کی نبوت جیسی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا یا علی انت منی بے منزلتا ہارون من موسیٰ، اے علی تیرا وہی مقام ہے میرے نزدیک جو ہارون کا موسیٰ کے نزدیک. کیا مقام تھا ہارون کا موسیٰ کے نزدیک؟ لا الہ الا اللہ کی پرچار اور اس کی تبلیغ کا بوجھ بانٹنے والا، اس کا بوجھ بانٹ، کس کا بوجھ؟ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کا بوجھ بانٹنے والا. اور اسی سے متصل ایک اور حدیث ہے پیغمبر کی، حسین منی بنا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے، یہ متصل حدیثیں ہیں. اب جناب موسیٰ اور ہارون اور پھر تمام انبیاء، ان کا کیا کام قرار پایا؟ تبلیغ، کمیونیکیٹ کرنا. کیا کمیونیکیٹ کرنا؟ لا الہ الا اللہ. یعنی یہ لا الہ الا اللہ کی کمیونیکیشن، یہ سارے پیغمبروں کا یہی کام ہے، یہی ابلاغ وہ کرتے رہے، اسی ایجنڈے پر وہ قربانیاں دیتے رہے، اسٹرگل کرتے رہے. تو ابراہیم کا بھی یہی کام تبلیغ، موسیٰ کا بھی یہی کام، ہارون کا بھی یہی کام، سارے نبیوں کا یہی کام تبلیغ، کمیونیکیٹ کرنا. آج کی دنیا کے اندر بھی ماس کمیونیکیشن ایک بہت بڑی فیلڈ ہے کہ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ وتھ پیپل، لوگوں سے کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح اپنا میسج ان تک کنوے کرنا ہے. تو یہ تبلیغ کو معمولی کام نہیں ہے، یہ کمیونیکیشن کو معمولی کام نہیں ہے، پوری ایک سائنس ہے. اور اس سائنس کو کہا کہ تمہارا یہ کام ہے، اور قرآن مجید میں اب یہ تبلیغ، یہ کمیونیکیشن پیغمبر اسلام کا کام بھی ہے، اور یہی کمیونیکیشن تبلیغ علی مرتضیٰ کا کام بھی ہے. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کس مقام پر آ کر پیغمبر نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، ٹریڈیشن آف انڈیئرمنٹ، حدیث منزلت. جب پیغمبر اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہیں، تبوک کی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور سازشوں کی زبردست ایک معاملہ تیار ہو چکا ہے، لوگ پہلے تو جانے کو تیار نہیں تھے تبوک میں پیغمبر کے ساتھ، بڑی مشکل سے لشکر تیار ہوا. تو پھر طے یہ پایا کہ کوشش یہ کریں کہ کچھ لوگ رہ جائیں، اور جیسے ہی پیغمبر مدینے سے باہر نکلیں تو ایک ایسی بغاوت کریں اور حکومت کا، یعنی پیغمبر کی اس حکومت کا تختہ الٹ دیں. وہی نے پیغمبر کو ہوشیار کیا، پیغمبر نے کہا قافلہ تو لشکر تو میرے ساتھ چلے، اے علی مرتضیٰ تم یہاں پر رک جاؤ. جب یہ سنا کہ علی مدینے میں رکے رہیں گے، سازشیوں کے دل میں پریشانی لاحق ہو گئی، اور ادھر سے کان میں جا جا کر لوگوں کے کہنے لگے اب دیکھو علی کی تو کوئی حیثیت نہ رہی علی پیغمبر کے سامنے، اب ان کا جو مقام تھا یا ان کی جو کاوشیں تھیں اب اسی کو خاص ضرورت نہیں رہی، اتنے سارے مسلمان ہو گئے تو دیکھو پیغمبر نے کس طرح انہیں عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا. یہ باتیں علی مرتضیٰ کے کان میں پہنچنے لگی، آپ نے سواری لی اور پیغمبر کے اس قافلے اس لشکر کے پیچھے پیچھے آپ گئے، یہاں تک کہ آپ نے پیغمبر کو جا لیا. اس کے بعد پیغمبر سے پوچھا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی جو آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا بچوں اور کے ساتھ؟ اب لوگ میری ہنسی اڑا رہے ہیں کہ وہ جو میدان کے مرد تھے انہیں گھروں میں چھوڑ دیا گیا اور باقی لوگ میدان کی طرف جا رہے ہیں. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی انت منی، تو اس بات پہ راضی نہیں، تو اس بات پہ راضی نہیں ہے. بمنزلت ہارون من موسیٰ، تیرا وہی مقام ہے جو ہارون کا موسیٰ کے نزدیک تھا، یعنی تو میرا بوجھ بانٹ جیسے ہارون نے موسیٰ کا بوجھ بانٹا. اگر میں لشکر لے کر لڑنے کے لیے جا رہا ہوں تو اندر کی سازش تو سنبھال. دونوں محاذوں پر ہماری پریزنس رہے، ایک محاذ پر اگر میں جاؤں تو دوسرا محاذ تم سنبھالے رکھو. یہ حدیث ہے، حدیث انڈیئرمنٹ، اور یہ تبلیغ اور یہ ابلاغ اور کمیونیکیشن کا حق ہے جو لا الہ الا اللہ کے رسول نے بھی ادا کیا، جناب امیر المومنین نے بھی ادا کیا، اور یہ ترکے اور وراثت کے طور پر امام حسین علیہ السلام کو بھی منتقل ہوا، یہاں تک کہ زبع عظیم کے اعلی مقام پر آپ پہنچے. قرآن کریم میں سورہ ابراہیم کی آخری آیت میں خود قرآن مجید کو بلاغ للناس کے عنوان سے یاد کیا گیا، یعنی کمیونیکیشن ابلاغ کرنے والا ناس کو ارشاد ہوا ھذا بلاغ للناس لینظروا به ولیعلموا انما ھو الہ واحد ولیذکروا اولی الالباب. سورہ ابراہیم آخری آیت، ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن کیا ہے؟ کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے ناس کے ساتھ. لینظروا به، تاکہ انہیں ڈرایا جا سکے، ہوشیار کیا جا سکے. بھلے یعلمو انما ہوا، اس خدا کے بارے میں، انما ہوا الہ واحد، جو واحد الہ ہے، یعنی توحید. قرآن کی ابلاغ کس بات پر ہے؟ توحید. بلاغ للناس کس بات پر ہے؟ توحید. ڈراؤ انہیں، ڈرانے کے لیے قرآن آیا. انما الہ، انما ہوا وہ الہ واحد، جو الہ واحد ہے. تو یہ ذکر اولی الالباب، اور صاحبان عقل ہی اس پر غور و فکر کرتے ہیں، یعنی جہل کو جتنا بھی ڈرا لو اسے ڈر خوف پیدا نہیں ہوتا، لیکن صاحبان عقل جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں اور اس فلسفے پر یقین رکھ لیتے ہیں کہ ہاں ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہ قرار دیں. لا الہ الا اللہ. اب دیکھیے بہت سارے ٹولز ہیں کمیونیکیشن کے. کتاب ایک ٹول ہے, تقریر ایک ٹول ہے, تحریر ایک ٹول ہے, تفکر بھی ایک ٹول ہے, تشکر بھی ایک ٹول ہے ابلاغ کا, دعا بھی ایک ٹول ہے ابلاغ کا. تو امام زین العابدین کی صحیفہ کاملہ, ارے باد کربا 40 برس تک ابلاغ ہوا نا, کس طریقے سے ہوا؟ لا الہ الا اللہ کا ابلاغ دعا کے ذریعے سے. اجتہاد بھی ایک ٹول ہے, تفکر بھی ٹول ہے, تشکر بھی ٹول ہے, دعا بھی ٹول ہے, اجتہاد بھی ٹول ہے, کتاب بھی ٹول ہے, تحریر بھی ٹول ہے, قلم بھی ٹول ہے. یہ سارے ٹولز ہیں ابلاغ کے. اور یہاں پر پیغمبر کی دو معرکۃ الآرا حدیثیں, یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ, حسین منی وانا من الحسین. یعنی پیغمبر کی اس فکر کا جو فکر لا الہ الا اللہ ہے, اس کی وراثت کا اعلان ان دو حدیث کے ذریعے سے کیا گیا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کانسیپٹ ابلاغ کا کیا ہے, توحید کا, جس کی ابلاغ کے لیے اتنا زور قرآن مجید لگا رہا ہے. تو جناب عزیزان گرامی, یہ کانسیپٹ ہے اسلام کے نظریات کو قول اور عمل سے اس کا پرچار کرنا اور اس کا دفاع کرنا. صرف پرچار کرنا نہیں ہے, دیکھیے توحید الہی کی ذمہ داری, لا الہ الا اللہ کی ذمہ داری صرف پرچار کی حد تک نہیں کہ تقریر کر لی, گفتگو کر لی, دعا کر لی, تشکر کر لیا, اجتہاد کر, نہیں, دفاع کرنا. کیونکہ لا الہ الا اللہ کے عظیم کانسیپٹ کے ساتھ, عظیم فلسفے کے ساتھ ایک دوسرا فلسفہ جڑا ہوا ہے, اور وہ ہے عدالت کا فلسفہ. اگر عدل کے فلسفے پر عمل نہ ہوا تو توحید کے فلسفے پر لوگوں کو کنورج کرنا اور ان کو کنورٹ کرنا بہت مشکل کام ہے. یہ عدالت کا فلسفہ ہے جو لوگوں کو توحید الہی کی طرف متوجہ کرتا ہے اور دل میں شوق خدا پیدا کرتا ہے. ورنہ جس کے پاس ظلم ہو, عدل نہ ہو, جسے عدل نہ ملے, انصاف نہ ملے, تو اس کے لیے ایک خدا ہوں یا 1000 خدا ہوں کیا فرق پڑتا ہے؟ جس کے پیٹ میں روٹی نہ ہو اسے کیا فرق پڑتا ہے خدا ہو یا 1000 خدا ہوں کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی جو عدل ہے نا وہ اللہ کی طرف کنورٹ کرتا ہے, انصاف جو ہے اللہ کا شوق پیدا کرتا ہے. تو توحید کے ساتھ جو بڑا فلسفہ قرآن مجید نے بیان کیا وہ فلسفہ عدالت ہے. اچھا, اب اس عدل کو نافذ کرنا اور رائج کرنا زبانی جمع خرچ سے نہیں ہو سکتا, اس کے لیے طاقت چاہیے, حکومت چاہیے, عہدہ چاہیے, مقام چاہیے. اس لیے کہ عدل زور سے نافذ ہوتا ہے. یہ لوگ خود بخود والنٹیئرلی انصاف نہیں دیتے, یہ والنٹیئرزم کا کام نہیں ہے, یہ امر اور حکم کا کام ہے. تو لہذا اگر کسی ایسی منزل اور موقع پر صاحب ایمان پھنس جائے کہ عدالت کے نظام کو رائج کرنا ہو جس سے توحید کا پرچم بلند ہو, تو اسے ہرگز ہی پسو پیش کر کے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, بلکہ جدوجہد کر کے اس عہدے کو مانگنا چاہیے, لینا چاہیے, اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے. جیسا کہ سورہ یوسف میں جناب یوسف علیہ السلام کے لیے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا, قال اجلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف نے کیا کہا بادشاہ سے, عزیز مصر سے, قال اجلنی خزائن الارض, تو مجھے خزانوں کا انچارج کر دے, انی حفیظ علیم, تو مجھے حفاظت کرنے والا اور بہت علیم پائے گا. یعنی کسی بھی سلطنت میں, کسی بھی سوسائٹی میں, کسی بھی معاشرت میں, یہ جو اکانومی ہوتی ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, خزانہ اکانومی. آپ دیکھیں نا آپ کے ملک کی کیا حالت ہو گئی, خزانے خالی ہو گئے, معیشت ڈوب گئی, ڈیفالٹ کی طرف کنٹری جا رہی ہے, خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, 24 کروڑ عوام کی زندگی اس زمین کے ٹکڑے کے ساتھ وابستہ ہے, خدا اسے سلامت رکھے. اس لیے کہ اس ملک میں ہم آزادی کے ساتھ بڑی تکا دور اور اپنی زور بازو کے پر کم از کم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو قائم کرتے ہیں. مسلسل ہر محاذ پہ لڑتے رہتے ہیں, لیکن بہرحال پھر بھی ہم یہاں پر ایک ایسی بڑی تعداد میں ہیں جو میچ لیس ہے, کسی اور کنٹری کے ساتھ میچ لیس ہے. تو اس میں ہم سب کی زندگی. تو جناب یوسف نے کیا کہا, قال اجلنی خزائن الارض, تو مجھے خزانے دے, انی حفیظ علیم, تو مجھے حفاظت کرنے والا اور بہت علم کے ساتھ ان خزانوں کو خرچ کرنے والا پائے گا. تو بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر جب یہ احساس ہو جائے کہ بہت سارے کلیمنٹس ہیں لیکن وہ نالائق ہیں, وہ ڈس آنےسٹ ہیں, ایسے میں آنےسٹ لوگوں کو کھڑے ہو کر اس منصب کی تب کی حصول کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ امت برباد نہ ہو. اس پوائنٹ پر میں آپ کو مسلمانوں کی تاریخ کے اس موڑ پر لے جاؤں جہاں ایک شورا برپا ہوئی. اس شورا میں تین افراد خلافت کے دعوے دار تھے کلیمنٹ سے, ایک جناب عبد الرحمن ابن عوف, ایک جناب عثمان غنی اور ایک جناب علی مرتضی. جناب امیر نے ارشاد فرمایا تھا اگر خلافت کی آرزو اور اس کی بات نہ کروں تو لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو اس کا اہل ہی نہیں سمجھتے, اور اگر بات کر کے خلافت کی حصول کی کوشش کروں تو کہتے ہیں کہ علی کو اقتدار کا لالچ ہے. نہ ادھر چین تھا لوگوں کو نہ ادھر چین تھا. اب جب یہ شورا بیٹھی تو جناب عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ کیا ہم تینوں میں سے جو کلیمنٹس ہیں خلافت کے کوئی ایک ایسا ہے جو اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور ثالثی کا کام انجام دے؟ جناب عثمان غنی خاموش, جناب علی مرتضی بھی خاموش. ایسے میں جناب عبد الرحمن عوف نے اپنی کینڈیڈیسی کو واپس لے لیا, کہا کہ میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں اور ثالثی کا کام انجام دیتا ہوں. اچھا اب بات یہ ہے کہ کون کس لیے اس کلیم سے پیچھے ہٹا, جب کون کس لیے اس کلیم سے پیچھے نہیں ہٹا, دونوں باتیں نا. اب اس بات کو جانچنے کے لیے اس صاحب حکومت کے دور کو اس کے کنڈکٹ کا ملاحظہ کرنا لازمی ہے, جس سے اس کی نیت کا احوال پتا چلتا ہے کہ اس نے اقتدار حکومت کس لیے حاصل کی. تو اب وہ 11-12 سال خلافت سوئم کے اور 4.5 سال جناب علی مرتضی کے, ذرا پیرلل ڈرا کر کے دیکھ لو کہ اس 12 سال میں عدالت تھی یا اس 4.5 سال کے اندر عدالت تھی. وہ 12 سال جو گزر گئے مسلمانوں پر, ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے, آدھی سی کتابیں بھری پڑی ہیں ان 12 سالوں میں کیا ہوا. مروان افریقہ کے 5 لاکھ درہم و دینار کے خمس کا حقدار ٹھہرا, وہ فدر جسے پیغمبر کی بیٹی سے چھین لیا گیا تھا وہ مروان کو بخش دیا گیا, بنی امیہ کے گورنر ہر نکڑ پر بٹھا دیے گئے, اور پھر جب جناب علی مرتضیٰ کی حکومت کا وقت آیا تو یہی گورنر بصرے سے, کوفے سے, یمن سے, مصر سے خزانے لوٹ کر مکے بھاگے اور جمل کھڑی کی. اور بہت دور حدیثی کتابوں میں جانے کی ضرورت نہیں, مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت کافی ہے اس دور کی تصویر کشی کرنے کے لیے. اور وہ 4-4.5 سال جناب علی مرتضیٰ کے جس میں آپ نے تلوار کو زمین میں گاڑ دیا اور اسے ٹیک لگا کر کہا کہ تمام لوٹا ہوا مال خزانوں کا واپس لے لوں گا اگرچہ کہ اس سے عورتوں کا مہر بھی ادا کر دیا گیا ہو. تو اس کا مطلب ہے بیت المال سے عورتوں کے مہر بھی ادا کرتے تھے لوگ, سب واپس لے لیں گے. یہ واپس لینے کی کہانی سن کر لوگوں نے جمل کھڑی کر دی, اب واپس دینے کو کوئی تیار نہیں تھا. تو آپ اس کنڈکٹ کو, اس صاحب حکومت اور اقتدار کی خواہش کرنے والے کے کنڈکٹ کا ملاحظہ کریں کہ اس نے 5 سال میں 10 سال میں 20 سال میں کیا کارنامہ انجام دیا. جو کارنامہ انجام دیا وہی اس کی نیت تھی. تو علی کس لیے اقتدار چاہتے تھے؟ قسط اور عدل کے لیے. اور علی کے مخالفین کس لیے اقتدار چاہتے تھے؟ دنیا کمانے کے لیے. اب عزیزان گرامی, اقتدار کس طرح بنی امیہ کی طرف لڑک کر گیا؟ ابوالکلام آزاد نے الہلال میں لکھا کہ سب سے بڑی تباہی جو بنی امیہ نے انجام دی وہ شخصی حکومت اور ڈکٹیٹرشپ کا قیام تھا. ون پرسنل پرسنز رول, وہ بھی اس طرح کہ جو ہم نے کہا بس وہی حرف آخر ہیں. یہاں تک کہ جب ابن حجر نے اپنی کتاب میں لکھا, ابوالکلام آزاد نے بھی الہلال میں اسے کوٹ کیا. ابوالکلام آزاد اس 100 برس کی اس پیریڈ کا, کنٹمپرری پیریڈ کا بڑا, بہت بڑا نام ہے اور بڑا فلاسفر. البلاغ اور الہلال کے بھی رسالے آتے تھے, لاہور میں آتے تھے. وہ اہل دیوبند نے ان رسالوں کو غائب کیا, ان کی پبلیکیشنز میں رکاوٹیں ڈالی ہیں تاکہ سید سچ اور حق جو ہے وہ زیادہ کھل کر سامنے نہ آئے. تو ابن حجر نے لکھا کہ جو مصیبت ڈھائی بنی امیہ نے, خصوصاً ابن ابو سفیان نے, وہ یہ تھی کہ اس نے نہ صرف یہ کہ شخصی ڈکٹیٹرشپ کو قائم کیا بلکہ یہ واحد حکمران تھا جس نے اپنے بیٹے کے لیے بیعت لینی شروع کی. اور جب ابن زبیر نے, عبداللہ ابن زبیر نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ میں ایک ایک کو درست کر دوں گا. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ واقعی اس نے ایک ایک کو درست کر دیا, کسی کو مال دے کر, کسی کو خوف دلا کر, کسی کو تلوار کے ذریعے سے اس نے ایک ایک کو درست کر دیا. اور بعد میں تاریخ یہ کہتی ہے وہ دونوں کو درست کرتا رہا قیامت تک کے لیے, علی کے بیٹے نے اسے درست کر دیا. عزیزان گرامی, آخر ہوا کیا تھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا نا کہ آخر ہوا کیا جو اتنا بڑا مارکہ زبے عظیم اتنے سالوں سے ابراہیم کے وقت سے جس کا انتظار ہو رہا تھا, تو کیوں نہ اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی؟ اس لیے چھری نہیں رکھی کہ اس وقت تک معاملات اور حالات اس کے لیے پری ریکوزٹ تیار نہیں تھے. نہ حکومت الہیہ کو تھی, نہ اس کو خطرہ تھا, نہ لا الہ الا اللہ کا پرچار ہو رہا تھا, نہ لا الہ الا اللہ کے جھنڈے اکھاڑنے والا کوئی تھا. یہ سارے پری ریکوزٹس اس دور میں جمع ہو گئے جہاں یہ باپ اور بیٹا ہیں, اور باپ نے اپنی وراثت بیٹے کے حوالے کی. صفین کی طرف جاتے ہوئے ایک مقام پر رکے امیر المومنین اور لوگوں سے پوچھا اس کا کیا نام ہے, کہا اسے کربلا کہتے ہیں. آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی, اس کے بعد اپنے چھوٹے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر زور سے ہاتھ 2-3 دفعہ اس کندھے پر مار کر کہا, اے ابو عبداللہ ثابت قدم رہنا. یہ زبے عظیم علی کی بھی لیگیسی ہے, اور در حقیقت علی ہی کی لیگیسی ہے, علی ہی کی لیگیسی. آخر ہوا کیا تھا, ہوتا کیا تھا, ہو کیا گیا تھا؟ امام نسائی نے, اچھا اسلام کے شاعر ہیں, نماز اسلام کا شعر ہے, حج اسلام کا شعر ہے, زکات اسلام کا شعر ہے, یہ سب شعر اسلام ہے نا. ان شعر اسلام کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا؟ امام نسائی نے باب صلات باندھا, اور اس باب صلات میں انہوں نے یہ لکھا کہ بنی امیہ کا گورنر زیاد بن ابیہ لیٹ کر نماز پڑھاتا تھا. یہ شاعر اسلام کا مذاق. پھر بخاری نے باب صلات باندھا اور اس میں لکھا کہ بنی امیہ نے نمازوں میں تکبیر کہنا بند کر دیا تھا. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر. اور اللہ اکبر کیا ہے؟ خدائی کی, خدا کی بڑائی کا ایسا اعلان اور اپنی غلامی کا اعلان بند کر دیا تھا. پھر امام ابن تیمیہ جو مکتب وہابیت کے ایجاد کرنے والے ہیں, انہوں نے لکھا کہ بنی امیہ اپنی شاعر اسلام کے مذکے میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے قیام رکوع کے بعد کھڑا ہونا اور سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے جو بیٹھ جاتے ہیں قامن و قعودن, اس سلسلے کو نماز سے نکال کر باہر کر دیا. انہوں نے تکبیریں کہنا بند کر دی اور نمازوں میں اتنی تاخیر کرتے تھے کہ ایک نماز کا وقت دوسری نماز میں داخل ہو جاتا تھا. ابن تیمیہ. پھر ابن حجر نے لکھا, ان میں سے کوئی شیعہ ریفرنس نہیں ہے, کہ بنی امیہ نمازوں میں اتنی تاخیر کرتے تھے کہ گورنر اگر لیٹا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے نہیں آ رہا تو لوگ ڈر کے مارے اشاروں میں نماز پڑھتے تھے تاکہ نماز کا وقت نہ نکل جائے اور کارندے نہ دیکھ لیں بنی امیہ کے، ورنہ سر گردن پر باقی نہیں رہے گا. جناب ہجر بن عدی کی لڑائی زیاد سے نمازوں کے اوقات پر ہوئی، اور پیغمبر کا وہ عظیم صحابی ابو ایوب انصاری ہجرت کے وقت جس کے دروازے پر آ کر پیغمبر کی اونٹنی رکی، اس نے مصر کے گورنر عقبہ بن عامر کو سرزنش کی کہ تم اتنی دیر کرتے ہو نمازوں میں، ایک نماز کے وقت دوسرے میں داخل ہو جاتا ہے. تو اس نے بے پرواہی سے جواب دیا بنی امیہ کے گورنر نے کہ ہمارے پاس بہت سارے کام ہیں، ہمیں فرصت نہیں ملتی. صحیح مسلم اس نے لکھا کہ بنی امیہ نے پابندی لگا دی تھی. اب یہ سارا بنی امیہ کا اولین پیریڈ ہے، یعنی معاویہ بن ابو سفیان کا، کہ نمازوں میں وہ سورے نہ پڑھے جائیں جو علی پڑھتے تھے. جناب امیر المومنین نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھتے تھے. تو ایک بار مروان مدینے کا گورنر تھا، اسے کہیں کام سے جانا پڑا تو اس نے ابو ہریرہ کو قائم مقام کیا. ابو ہریرہ چونکہ گورنر کی رسپانسبلٹی ہوتی تھی کہ آ کر نماز لیڈ کرے، تو ابو ہریرہ نے جمعے کی نماز لیڈ کی اور انہوں نے سورہ جمعہ اور سورہ منافقون نماز میں پڑھا دیا. بس جیسے ہی نماز ختم ہوئی بنی امیہ کے کارندے ان کے پر پل پڑے اور کہا کہ تم نے وہ سورے کیوں پڑھے جو علی پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا خدا کو مانو یہ سورے پیغمبر پڑھتے تھے اور پیغمبر کی وجہ سے، ان کے سکھانے سے علی پڑھتے تھے. ارے تم علی کی دشمنی میں کیا پیغمبر کی سنت کو فراموش کرنا چاہتے ہو؟ پھر اسی مسلم میں سعید بن خدری کی روایت، عید کی نماز کا وقت آیا، ہم مسجد نبوی میں جمع تھے. پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ نماز پہلے ہوگی اور خطبہ بعد میں ہوگا. ہمیں دیکھا کہ تیز تیز چلتا ہوا مروان منبر کی طرف جا رہا ہے خطبہ دینے کے لیے، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، ادھر کدھر جا رہے ہو؟ نماز پڑھو، محراب میں آؤ. پیغمبر کی سنت ہے پہلے نماز ہوگی اور بعد میں خطبہ. اس نے کہا ابو سعید ہم نے یہ سب باتیں چھوڑ دیں، اب ہمارا حکم یہ ہے کہ پہلے خطبہ ہوگا اور بعد میں نماز. کیوں؟ اس لیے کہ خطبے میں وہ علی اور ابناء علی کو گالیاں دیتے تھے، لوگ نماز پڑھ کر گھر چلے جاتے تھے، نہیں سنتے تھے گالیاں. تو کہا پہلے خطبہ دو تاکہ سناؤ گالیاں، اس کے بعد نماز پڑھے. یہ نظام تھا. مسند ابن حنبل نے جناب ام سلمہ سے روایت لکھی کہ آپ نے ابو عبداللہ الجلدلی سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری مجلسوں میں پیغمبر علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی ہیں. انہوں نے کہا ام المومنین معاذ اللہ، ایسے کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر کو گالیاں دی جائیں؟ کہا کیا تمہاری محفلوں میں اور مجلسوں میں ممبروں سے علی کو گالیاں نہیں دی جاتی؟ اور کیا پیغمبر کی حدیث موجود نہیں ہے جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا؟ اس مقام پر شاعر اسلام یعنی نماز پہنچ گئی تھی. دوسرا شاعر اسلام حج، جو اس کا بیڑا غرق کیا. طبری نے لکھا، نسائی نے لکھا، بحیقی نے لکھا، ابن اسیر، ابن کثیر، مسند ابن حنبل، مستدر کے حاکم، بخاری، مسلم، یہ ساری کتابوں نے ان باتوں کو کوٹ کیا، کوئی شیعہ ریفرنس نہیں. کہ حج کے لیے ایک بار عبداللہ ابن عباس اپنے خیمے میں تھے اور انہوں نے کہا کہ تلبیح کی آواز نہیں آ رہی، کیسا حج ہے؟ کوئی نہیں کہہ رہا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. تو اس پر سعید بن جبیر نے ابن عباس سے کہا اے ابن عباس، معاویہ نے تلبیح کہنے پر پابندی لگا دی ہے، لوگ اس کے خوف سے تلبیہ نہیں کہتے. یہ سننا تھا عبداللہ ابن عباس اپنے خیمے سے باہر نکلے اور باواز بلند انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک. جب انہوں نے آواز بلند کی تو لوگوں نے ان کے ساتھ آواز بلند کرنا شروع کر دی. یعنی شاعر اسلام حج کو مٹانے کے لیے طبری نے لکھا کہ بنی امیہ نے, جس نے ابن عباس کے اس قول کو کوٹ کیا کہ بنی امیہ نے حج کی روح کو تباہ کر دیا. پھر پیغمبر اسلام نے سورہ بقرہ کی 196 نمبر آئے تھے جہاں پر حج میں حج تمتع یعنی عمرہ اور حج کو اکٹھا کرنے کا حکم قرآن مجید نے دیا تھا. اس سے پہلے عرب عمرہ اور حج کو اکٹھا کرنے نہیں دیتے تھے. کیوں نہیں دیتے تھے؟ کہ لوگ دور دور سے آئیں گے, پہلے عمرہ کرنے آئیں گے پھر حج کرنے آئیں گے تو ان کا کاروبار چمکے گا, تو کاروباری نقطۂ نظر سے وہ چاہتے تھے لوگ بار بار آئیں. پیغمبر نے لوگوں کی مصائب اور مشکلوں کو محسوس کیا کہ دور دراز علاقوں سے اپنے سرمایے کو خرچ کر کے بعض غریب لوگ ہیں نہیں آ سکتے. قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی 196 نمبر آیت سورہ بقرہ کی, اس میں کہا کہ عمرے اور حج کو حج تمتع یعنی ان کو ملا کر انجام دیا جائے. پیغمبر نے اسے بڑی مشکل سے رائج کیا, عرب اپنی روایتوں کو نہیں چھوڑتے تھے. پیغمبر نے اتنی مشکل سے رائج کیا اور دورے بنی امیہ میں لوگوں کو مار مار کر حج تمتع سے روکا گیا. شاعر اسلام تباہ ہو رہے ہیں. اب آپ کہیں کہ حسین ابن علی تماشا دیکھتے رہے ہیں. یعنی یہ شاعر اسلام وہ ہے نا جو آدم سے شروع ہوئے اور خاتم تک آئے, سب کا بیڑا غرق. تیسرا شاعر اسلام ہے زکات. زکات اپنے چیلے چپاٹوں تبر ہی لکھتا ہے خوش آمدیوں کو, اپنے لباسوں اپنے محلات پہ اپنے کھانے پینے پہ اپنے عیاشیوں پر زکات خرچ ہونے لگی. تو لوگوں نے صحابیہ نے رسول سے پوچھا کہ دیکھیں حکمران کیا کر رہا ہے, یہ سارا کا سارا مال زکات جو ہے وہ خود اپنے عیش و آرام پر صرف کر رہا ہے, کیا اسے زکات دینی چاہیے؟ اس پر سعد بن ابی وقاص نے جواب دیا, یہ عشرہ مبشرہ, ہم کسی عشرہ مبشرہ کو نہیں مانتے. عشرہ مبشرہ کا ایک رکن سعد بن ابی وقاص, انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ حاکم اگر اس زکات کے مال سے شراب بھی پیے تب بھی اسے زکات دے دو, تم بری و ذمہ ہو جاؤ گے. اب یہ حدیث جب گڑ لی جائے پیغمبر کے اوپر, حسین کو خاموش رہنا چاہیے اور گھر میں رہنا چاہیے؟ یہاں تک کہ مسند ابن حنبل بحیقی اس نے لکھا کہ عبداللہ ابن عمر سعد بن ابی وقاص اور ابو ہریرہ سے لوگوں نے رجوع کیا کہ یہ مال زکات اس طرح پرسنل لگژری اس پر استعمال ہو رہا ہے تو کیا ان کو دیا جائے؟ تو اس وقت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے پیغمبر سے یہ سنا ہے کہ اگر ظالم حاکم ہو تب بھی اسے زکات دے دو, چاہے وہ اپنے دسترخوان پر کتے کا گوشت ہی کیوں نہ نوچ نوچ کر کھائے. اب مجھے بتاؤ جب ایسی حدیثیں پیغمبر پر گھڑی جائیں تو پھر لا الہ الا اللہ کا کیا انجام ہوگا؟ تو حسین ابن علی کو خاموش رہنا چاہیے, خاموش رہنا چاہیے نا حسین ابن علی کو. اور یہی وہ عبداللہ ابن عمر ہے, وہی مال زکات ہے جس میں سے 100,000 یزید کی بیعت کے لیے عبداللہ ابن عمر کو رشوت کے طور پر بھیجوائے گئے اور 100,000 عبد الرحمان ابن ابو بکر کو بھیجوائے گئے. ابو بکر کے فرزند نے اسے رد کر دیا اور عمر کے بیٹے نے اسے قبول کر دیا. 100,000 درم کہاں سے آئے تھے؟ زکات سے آئے تھے. اس کے بعد مال غنیمت کا جو انجام ہوا, حکم تھا لشکریوں کو کہ سونا اور چاندی الگ کر دو, مال غنیمت میں سے وہ ہمیں بھیجوا دو, باقی مال جو ہے لشکر کے لوگوں میں تقسیم کر دو. ایک لشکر گیا حاکم بن عمرو بن غفاری کی سربراہی میں, زیاد نے اسے لیٹر لکھا کہ سونا اور چاندی الگ کر دو اور باقی آپس میں تقسیم کر لو. اس نے کہا زیاد خط لکھا وہی ہوگا جو کتاب خدا اور سنت پیغمبر مانگتی ہے, 5 حصے ہوں گے, 1 حصہ بیت المال میں جائے گا, 4 حصے لڑنے والوں میں تقسیم ہوں گے. کیا تم نے پیغمبر کی حدیث نہیں سنی کہ اگر مخلوق وہ حکم دے جو خالق کے حکم کے خلاف ہو تو اس کا حکم نہ مانا جائے؟ اس نے وہی کیا. اس کا انجام کیا ہوا؟ گرفتاری کے آرڈر آ گئے, ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں, قید خانے میں لے کر گئے، اتنا تشدد کیا کہ حاکم بن عمرو بن غفاری وہیں پر قتل ہو گیا. جو آواز بلند ہوتی تھی وہ آواز باقی نہیں رہتی تھی. اور پھر آل محمد کے ساتھ جو سلوک ہوا، حجر بن عدی کیوں قتل ہوئے؟ حجر اسی بات پہ شور مچاتے تھے نا، نمازوں کے وقت خراب ہو رہے ہیں، علی اور اولاد علی کو ممبر سے گالیاں دی جا رہی ہیں، تو کنکریاں اٹھا کر زیاد کی طرف پھینکی کہ میں یہ سن نہیں سکتا کہ علی اور اولاد علی کو گالیاں دی جائیں. تو مقدمہ بنایا حجر بن عدی کے خلاف. کیا مقدمہ بنایا؟ حجر بنی امیہ کے خلاف لشکر اکٹھا کر رہا ہے، لوگوں کو ہماری حکومت کے خلاف اکسا، ہتھیار جمع کر رہا ہے، یہ علی اور اولاد علی کا چاہنے والا ہے، ان پر درود پڑتا ہے. ارے اس مقدمے میں یہ لکھا ہے بنی امیہ اس بات پر مقدمہ بناتے تھے کوئی درود پڑنے والا ہے. اور پھر حجر بن عدی کو جس طرح قتل کیا گیا، حجر اور حجر کے ساتھیوں کو کس طرح بیڑیاں اور ہتکڑیاں ڈال کر مقام قبر تک لے کر آئے، اور کہا بچنے کی ایک صورت ہے، وہ صورت یہ کہ علی اور اولاد علی پر گالیاں، ان پہ لعنت اور ملامت کرو. حجر نے کہا جس کی محبت میں ساری زندگی گزر گئی، ارے قبر دیکھ کر کیا میں اس کی محبت سے ہاتھ ڈھالوں؟ ارے مجھے تو قتل کر دے، فقط دو رکعت نماز پڑھنے دے، اور جب میں قتل کر دیا جاؤں تو میری ہتکڑیاں اور بیڑیاں نہ کھولنا، خون آلود لباس نہ اتارنا، میں اسی طرح پلے صراط پر معاویہ سے ملاقات کروں گا. یہ علی کے دوست تھے. اور پھر عزیزان گرامی خود آل محمد کے ساتھ کیا ہوا؟ کشیوں میں جو تجھے خد شک پڑے کہ شیعہ ہے علی اور اولاد علی سے محبت کرتا ہے، گھروں کو ویران کر دو، سخت ترین سزائیں دو، عبرتناک انجام کرو، ان کی گواہیوں کو قبول نہ کرو، رجسٹروں سے ان کے نام کاٹ دو، ان کی خوراکوں کو بند کر دو. اور کتنے کمزور پڑ گئے تھے آل محمد، امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا، جنازہ لے کر امام حسین علیہ السلام پیغمبر کی قبر کے پاس پہنچ گئے روضہ رسول میں، مروان نے تیروں کا مینا کھلوا دیا. یہ مسجد رسول کی تھی یا مروان کے باپ کی تھی؟ یہ مسجد محمد مصطفیٰ کی تھی یا ابو سفیان کی اولاد کی تھی؟ نبی کا وہ نواسا جس کے لیے کہا سردار جوانان جنت ہے، وہ نواسا جس کو سینے پر بٹھاتے تھے، جسے کندھے پر اٹھاتے تھے، جس کے ہاتھ اور منہ کو چومتے تھے، جسے سینے سے لگاتے تھے، جس کو کہا میرا گوشت اس کا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے، ارے اس کا جنازہ اس قدر کمزور پڑ گئے تھے آل محمد. اور شیعوں کا تو کوئی حال ہی نہیں رہا تھا، ایک غلطی سے پتہ چل جائے کہ اس کا نام علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، بس وہ زندہ نہیں رہتا تھا. تو امام حسن علیہ السلام کیا کر سکے؟ امام حسین علیہ السلام کچھ بھی نہیں، اتنے تیر اتنے تیر، جنازہ تیروں سے چھلنی ہو گیا، واپس اٹھا کر لائے. کامن مین کی لیول پر آ گئے، کامن مین کی لیول پر آ گئے آل محمد. تو اب کامن مین کی لیول پر آنے کے بعد جب آل محمد جو لا الہ الا اللہ کے علمبردار تھے کامن مین کی لیول پر آ جائیں، تو پھر سوچئے کہ عام آدمی کس طرح لا الہ الا اللہ کو پروٹیکٹ کر سکتا تھا؟ عام آدمی تو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا تھا. جب آل محمد کا یہ حال ہو جائے تب ایسے میں حسین ابن علی نے فیصلہ کیا کہ یہی وہ مقام ہے، یہ جس وقت اسماعیل کی گردن سے چھری اٹھا لی گئی تھی، پری ریکوزٹس نہیں تھے، لیکن مجھے زبیع الدین کے منصب پر سرفراز کیا، سارے پری ریکوزٹس موجود ہیں. حسین اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ایسی شہادت دی کہ حقا کے بنائے لا الہ حس حسین. اب قیامت تک لا الہ الا اللہ ہے حسین کے ساتھ، نہ بنی امیہ، نہ بنی عباس، نہ بنی عثمان، سلطنت عثمانیہ کوئی کچھ نہیں، اولین و آخرین کے سارے منافق ایک طرف ہوئے، اور لا الہ الا اللہ ہے اور حسین ابن علی ہے، حقا کے بنائے نقش اللہ بر صحرا نوشت، اپنے خون سے صحرا پر نقش اللہ لکھ دیا حسین. اور آپ کسی کو ادھیڑنے کی ہمت نہیں ہے. پیغمبر علیہ السلام ترمذی کی حدیث، ترمذی کی حدیث ساری تقریر کا خلاصہ یہ حدیث ہے. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک خواب کا تذکرہ کیا، امام حسن علیہ السلام نے اس کی تفسیر روایت کی، پیغمبر نے خواب کی تفسیر بیان کی، امام حسن علیہ السلام نے روایت کی، ترمذی میں اس روایت کو درج کیا گیا. امام نے ارشاد فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں میں نے یہ دیکھا کہ بنی امیہ نسلن در نسلن میرے منبر کو پامال کر رہے ہیں. یہ خواب دیکھ کر پیغمبر کو بہت ملال ہوا.
پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی، کہیں اور سے نہیں، کوئی شیعہ ریفرنس نہیں، ترمذی، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، امام حسن علیہ السلام راوی ہیں، راوی کہتا ہے کہ پیغمبر کے بیٹے نے کہا کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے یہ ملال ہوا، ارے اتنی کوشش اور جدوجہد، اب بنی امیہ میرے ممبر پر پامال کر رہے ہیں، تو اللہ نے میرے دل کی تسکین کے لیے سورہ قدر نازل فرما دیا. ساری تقریر کا خلاصہ یہ آخری جملے. دو مرتبہ پیغمبر کا تالیف قلب کی اللہ نے، پیغمبر کے ملال کو اللہ نے اس پر ٹھنڈک رکھی. ایک مرتبہ جب پیغمبر کو کہتے تھے کہ تو ابتر ابتر، تیرے بیٹے ہی نہیں ہیں، تو تیری نسل نہیں رہے گی، سورہ کوثر نازل کر دیا، وہ ابتر ابتر، تم کوثر کوثر، وہ قیامت تک کے لیے ختم، تمہاری بیٹی کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے تم زندہ ہو جاوے تھے. پیغمبر کے دل کے ملال کو جھاڑ دیا سورہ کوثر کے ذریعے سے، اور تفسیر کوثر فاطمہ زہرا. پھر یہ ایک خواب دیکھا پیغمبر نے کہ بنی امیہ نسل در نسل پیغمبر کے پیغمبر کو پامال کر رہے ہیں، بڑا ملال ہوا، پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھ پر سورہ قدر کو نازل کیا تاکہ میرے ملال کو دھو دے. سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات نازل کی. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتا ہے وہ کیا ہے قدر کی رات، وہ اہمیت والی رات، وہ بڑی رات کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شهر، وہ اہمیت اور قدر والی رات جو ہزار مہینوں پر بھاری ہے. تنزل الملائکۃ و روح فیہا بزن ربہم، اس ساری رات ملائکہ اپنے اللہ کے اذن سے زمین پر نازل ہوتے رہے. تنزل الملائکۃ و روح فیہا بزن ربہم سلام ہی آتا مطلع الفجر، یہاں تک کہ اس رات کی فجر طلوع ہوئی تو فجر تک فرشتے انہیں سلام کرتے رہے. راوی کہتا ہے وہ خواب کے ساتھ جب میں نے سورہ کو ریلیٹ کیا تو کچھ سمجھ میں نہ آیا. خواب تو بنی امیہ کے بارے میں تھا نا، کہ بنی امیہ جتھے بعد دیگر نسل در نسل پیغمبر کے منبر کو پامال کر رہے ہیں. تو پھر میں نے بنی امیہ کے دور حکومت پر نظر ڈالی تو 92 ایئرز، 92 سال بنی امیہ کی حکومت تھی. وہ 92 سال ہزار مہینے بنتے ہیں، تو یعنی بنی امیہ کے ہزار مہینے کا تذکرہ کیا. اب ایک طرف تخت دمشق کے ہزار مہینے ہیں اور ان کے مد مقابل میں ایک رات ہے، ایک طرف تخت دمشق کے ہزار مہینوں کی ظلم اور بربریت کی حکومت ہے اور اس کے مد مقابل ایک رات ہے جو انہیں اکھاڑ کر پھینک دے، ایک طرف بنی امیہ کے حاکموں کا جبر و استداد ہے اور ایک طرف ایک رات ہے جس سے لا الہ الا اللہ باقی اور قائم ہو جائے. تو کوئی تو رات ایسی ہے نا، کوئی تو رات ایسی ہے نا جس کا ریلیونس بنی امیہ کی ان ہزار مہینوں کی حکومت کے ساتھ ہے. تو میں نے بڑا سوچا، پھر مجھے وہ رات یاد آئی جب دشت بلا میں فاطمہ کا لال، علی کی بیٹی، صحرا کی خاک پر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بادشاہ تخت پر تھے، یہاں کائنات کے بادشاہ زمین پر تھے. اللہ اکبر، وہ رات جس رات میں قیامت تک کے لیے لا الہ الا اللہ کا فیصلہ کر دیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے وہ قدر کی رات کو نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو وہ قدر کی رات کیا ہے؟ ارے وہ قدر کی رات وہ عاشور کی شب، وہ قدر کی رات، وہ بھاری، وہ مضبوط، وہ قدر والی، وہ قیمت والی رات جس نے اس ایک ہزار مہینوں کو پامال کر کے رکھ دیا. تنزل الملائکۃ و روح فیہا بِإذن ربہم، ساری رات
تسبیح اور تحلیل کی آوازیں آتی رہیں خیام حسین سے، ملائکہ نازل ہوتے رہے، سلام ہیا حتی مطلع الفجر، اور فجر تک سلام کرتے رہے، سلام ہو تجھ پر ولی خدا، انا حاذا لہو البلاء المبین، وفدینا ہو بے زبہ نظیم، وترکنا لہ فی الاخرین۔ یہ بڑی آزمائش ہے بیٹے کی گردن پر چھری رکھنا، اسے تبدیل کر دیا ہم نے، حوالے کر دیا، ترکا ورثہ قرار دیا نبی آخر الزما کے بیٹے حسین ابن علی کے لیے، سلام علی ابراہیم، اسے زبہ عظیم سے تبدیل کر دیا، اے ابراہیم تم پر ہمارا سلام ہو۔ وہ ساری رات حسین ابن علی کے خیموں سے تحلیل و تسبیح کی آوازیں آتی رہیں، فرشتے نازل ہوتے رہے۔ وہ ایک رات ماں اترا کا مالے، ارے اس ایک رات نے لا الہ الا اللہ کو زندہ کر دیا، اس ایک رات نے مذہب کا سارا کھلواڑ کرنے والوں کے ہاتھ سے مذہب کو چھینا، دوبارہ آل محمد کے حوالے کر دیا۔ اب مذہب کا پہلا ریفرنس بھی آل محمد ہے اور آخری ریفرنس بھی آل محمد۔ وہ اتنی بھاری رات ہے، وہ اتنی بڑی رات ہے، وہ عاشور کی رات ہے۔ امام حسین علیہ السلام شب عاشور اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں، ان سے خطاب کرتے ہیں کہ تم نے میدان کا منظر دیکھ لیا، یہ ہزاروں آدمی اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں صرف میرا سر چاہیے، اگر تم مناسب سمجھو تو اپنی اپنی جان کی حفاظت کرو اور جس سمت میں چاہو نکل جاؤ، میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ میں جنت میں تمہارا منتظر رہوں۔ سید الشباب اہل جنہ، کوئی کہہ کے دکھائے اس طرح میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں، فقط حسین ابن علی، میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں، کوئی نہیں اٹھا۔ آپ نے کہا اچھا تم شاید میرے سامنے نہیں اٹھنا چاہتے، میں چراغ بجا دیتا ہوں، رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ اور جس کو موقع ملے چلا جاؤ، چلا جائے۔ چراغ بجھا دیا، تھوڑی دیر کے بعد چراغ دوبارہ جلایا، سارے کے سارے ویسے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا تم گئے نہیں؟ پھر حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے تقریر کی، زہیر ابن خین کھڑے ہوئے تقریر کی، مسلم ابن اوسجا کھڑے ہوئے تقریر کی، صحابی رسول سارے کے سارے۔ پھر بنی ہاشم کی باری آئی، جناب عباس ابن علی کھڑے ہوئے تقریر کی، امام حسین علیہ السلام نے سب کو دعائے خیر دی اور سب کو کہا جاؤ اپنے اپنے اپنی اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ، سب عبادت الہی کے لیے چھٹ گئے اس محفل سے۔ ایک بچہ امام حسین علیہ السلام کے قریب رہ گیا، امام حسن علیہ السلام کا بیٹا، تاریخیں کہتی ہیں مشکل سے 13 اور 14 سال کی عمر تھی، تو اس نے اپنے چچا سے شوق سے پوچھا، چچا کل شہادت میں ہمارا نام بھی ہے؟ اسے یہ خیال پیدا ہوا میں بہت چھوٹا ہوں، ایسا نہ ہو کہ بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا جاؤں، تو چچا میرا نام بھی ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں قاسم کل تمہارا نام بھی ہے۔ پھر آپ نے بچے کو سینے سے لگا کر پوچھا، میرے لال موت تجھے کیسی لگے گی؟ کہا چچا شہد سے زیادہ شیریں۔ شہد سے زیادہ میٹھی، ہائے حسین، ہائے حسین۔ وہ دشت بلا کا کارزار گرم ہوا، وہ ماؤں نے اپنی قربانیاں نکال نکال کر خیموں سے بے باہر بھیجنی شروع کی، ارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آنے لگے۔ قاسم بن حسان اپنے والد کا لباس پہن کر دائیں بائیں امام حسین علیہ السلام کے گھوم رہے ہیں، کسی وقت اجازت مل جائے، اللہ اکبر، جب بہت دیر اجازت نہیں ملی تو ماں کے پاس آئے اور کہا میری سفارش کیجیے، اب تو اصل عاشور قریب آ گئی، میری سفارش کیجئے۔ ارے ام فروا نے بیٹے کا بازو تھاما، حسین ابن علی کی خدمت میں آئی، گزارش کی فرزند رسول یہی ہمارے پاس قربانی رہ گئی، آپ کے بھائی کی امانت ہے، آپ کے بھائی کی امانت ہے، اسے جانے دیجئے، میں آپ کی دادی کے سامنے، آپ کی والدہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کو امام حسین نے اجازت دی، کہا بھائی بھابی میرے بھائی کے تبرکات لے آؤ۔ امام حسین علیہ السلام کو لباس آیا، بچے کو سجا دیا، امام حسین علیہ السلام کا مان مان رکھ دیا، گھوڑے پر سوار کیا۔ ارے تاریخیں لکھتی ہیں، مقاتل لکھتے ہیں، اتنا چھوٹا بچہ تھا پیر رکاب تک نہیں پہنچتے تھے، میدان کی طرف چلا، وہ کم سن شہزادہ
شجاعت سے لڑتا لڑتا عمر ساس کے خیمے کے سامنے پہنچ گیا. ادھر امام حسین نے صدا بلند کی، ام پروہ بیٹے کے لیے دعا کرو. ارے اس ماں نے سجدے میں سر جھکا کر کہا پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے. اتنا کہنا تھا قاسم کی آواز آئی، یا اما ہو ادرکنی. ارے میرے چچا میری مدد کو آؤ، بچہ گھوڑے سے گر گیا. ہائے قاسم کی آواز کا سننا تھا، حسین کو جلال آ گیا. عباس پر ایک نظر ڈالی، دونوں بھائیوں نے تلواریں نکالی، مجمع پر جھپٹے، قاسم کو بچانے کے لیے جھپٹے. ارے دائیں طرف کا لشکر بائیں طرف، بائیں طرف کا دائیں طرف، قاسم گھوڑے کی ٹاپوں سے.
Thank you. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، سیدِ الوسیلین.